صدق الله مولانا العظيم. محترم صدر اور ہمارے عام موضوع کے حق پر موجودہ عوام کی مناسبت سے قربانی کے موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قربانی کے سلسلے میں کافی عرصے سے ایک آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی پیسہ دکانی کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے, اس پر کافی عرصے تک آوازیں اٹھائی جاتی رہی, لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز کافی دب گئی تھی کہ اس کا پوری طرح دوسرے انداز میں اٹھایا گیا ہے. سہولت و تعلیم کے حوالے سے اخبارات میں خبر لگائی گئی کہ آپ قربانی کرنا ہر مسلمان پر لازمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اخبارات کو اداروں کے لکھے اور لوگوں کا یہ ذہن بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہندوستان کے علماء صحیح بات ہمیں نہیں بتاتے ہیں اور عرب کے علماء نے صحیح بات بتا دی ہے کہ قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, کیونکہ ہمارے دراز دار خصوصاً اخبارات ذہن کو بگاڑنے میں یا ذہن قابل کرنے میں بہت کردار ادا کرتے ہیں. اگر تو ان کے کام کو ذہن قابل کرنے جانا چاہیے, لیکن ذہن بگاڑنے کا کام دیا جاتا ہے. ان کا اخبارات کو تعمیر کا کام دیا جانا چاہیے, لیکن کام تقریب کا لیا جاتا ہے. اس لیے کہ صحافت نے ہمارے معاشرے میں جتنی تقریب کاری کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی تقریب کاری کا نسبت سکھائی جائے تو 70-80% اس میں کردار صحافت کا ہوگا. معاشرے کے اندر تقریب کاری, بدکاری, بے حیائی اور ایسے امور کو پھیلانے میں جن کے ذریعے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے, قوموں جن کے ذریعے سے تباہ ہوتی ہے, اس معاملے کے اندر ہماری صحافت نے بہت ڈرانا بہترین کردار ادا کیا ہے. چنانچہ اس موقع پر انہوں نے یہی کوشش کی لوگوں کا ذہن بگاڑنے کی. ایک اور مسئلہ بھی کسی حوالے سے میں ذکر کروں گا, اس میں لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. یہ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں جو ذہن قائم کرنا جو بات یہ تو یہی پیسہ کسی اور مقصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے کے اندر یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قربانی کرنا صاحب نصاب کے لیے لازمی ہے یا نہیں. اگر لازمی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, اور اگر لازمی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. جیسے حج بیت اللہ فرض ہے, حج ادا کرنے کا متبادل کوئی دوسرا نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی ایسا مریض ہو جو سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور حج کے ارکان کو ادا نہ کر سکتا ہو, تو اس کے لیے شریعت نے حج بدن کی صورت تجویز کی ہے. لیکن حج پھر بھی ہوگا چاہے دوسرا شخص اس کی طرف سے کرے. اس کے بعد وہ نقلی حج ہوتے ہیں, تو نقلی حج کے بارے میں کبھی جی جا سکتی ہے لوگوں کو, تو جب وہ نقلی حج میں جو تعداد لگاتے ہیں یہ ضرورت مندوں کو دے دیجیے, نقلی حج کے لیے نہ جائیے. لیکن فرض حج کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرض حج کو پیسہ لگتا ہے وہ چھوڑ دیں اور وہ غریبوں کو خرچ کر دیں یا ملک کے قرض اتارنے کے نام پہ ہمارے احترام کے پیٹ میں ڈال دیں. یہی تو ہوتا ہے نا, جب گزار عبدل فریق صاحب نے مرحوم نے بڑی وہ عجیب بات نکالی تھی, یہ اس قسم کی جو باتیں نکالتے ہیں نا, یہ انسان اپنی حماقت کا اظہار کرتے ہیں. چل رہے کہ رام ملک کے ان کے مخروض ہے اور ہمارے ملک کا ہر فرد مخروض ہے اور مخروض پر شرم قربانی واجب نہیں ہوتی ہے, اس بنا پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہمارے مسلمانوں کا, لہٰذا پاکستان طور پر قربانی واجب نہیں ہوتی, جو انہوں نے بھی ایک نقطہ اٹھایا. تو اس بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ کی جانی چاہیے. تو دیکھیے قربانی کے وجود کے بارے میں پہلے تو یہ بات یاد ہوتی ہے
کہ خود کی صراحت ہوتی ہے شفا کے اندر, کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر عام طور پر یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ یہ کام فرض ہے, یہ کام فرض نہیں ہے, ایسے الفاظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں. ان باتوں کا فیصلہ کرنا کہ یہ فرض ہے یا یہ فرض نہیں ہے, جس کے لیے اسلامی فقہ نے ضابطے تجویز کی, ان ضابطوں کی روشنی میں فرض کا فیصلہ ہوتا ہے, ان ضابطوں کی روشنی کے اندر سنت کا فیصلہ ہوتا ہے, ان ضابطوں کی روشنی کے اندر واجب کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. اب ہماری جو فقہ ہے اسلامی فقہ, اس کے اندر فرض اور سنت اور نقل جسے قسم اور بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, اس پر تو تمام قسم مستقل ہیں, لیکن جہاں لفظ غالب آ جاتا ہے تو غالب کی اصطلاح حنفیوں کے نزدیک تو استعمال ہوتی ہے, لیکن حنفیوں کے علاوہ جو دوسرے مقاصد فکر ہیں جیسے شافعی مسلک ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, ان کے یہاں غالب کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی. وہ اگر غالب استعمال کرتے بھی ہیں تو فرض کے معنی میں کرتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں غالب فرض سے کم درجے کا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے, جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ حنبلی مولوی صاحب نے سعودی عرب کے اجمل صاحب نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد کہ ان کے یہاں واجب فرض کے معنی میں, جبکہ حنفی مسلک میں واجب جو ہے وہ فرض کو نیچے کر دیتا ہے, سنت اور فرض کے درمیان ایک حصہ جو ہے جو واجب کہلاتا ہے. تو چونکہ حنبلی مسلک کے اندر واجب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, جس بنا پر ان کے لگے قربانی کرنا بھی واجب نہیں, عید کی نماز پڑھنا بھی واجب نہیں, جسم کی نماز پڑھنا بھی واجب نہیں, جتنے کے نزدیک تو عید کی نماز بھی سنت, قربانی بھی سنت, جتنے کی نماز بھی سنت. اگر آپ نے انہیں کا مسئلہ لینا ہے تو پورا مسئلہ سامنے لائیے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے. اور ہمارے احناف کے نزدیک سنت چھوڑنے پر اتنا گناہ نہیں جتنا واجب چھوڑنے پر گناہ ہے, جبکہ ان کے نزدیک سنت چھوڑنے پر واجب چھوڑنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. تو صرف اطلاع کا فرق ہے, نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی بات ہے, ان کے نزدیک بھی سنت کو چھوڑنا گناہ ہے اور ہمارے نزدیک بھی واجب کو چھوڑنا ناجائز اور گناہ ہے, لہٰذا بات تو نہیں پہنچ جاتی ہے کہ یہ اطلاع کا فرق. لیکن عوام الناس کی جہالت اور ناواقفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو اچھانے کی کوشش کی گئی, اور پھر میں سمجھتا ہوں جن صاحب یہ آرٹیکل لکھتے ہیں وہ بےچارے خود بھی ظاہر ہوں گے, انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا اس بات کا کہ واجب کیا چیز ہوتی ہے اور فرم کیا چیز ہوتی ہے, سنت کیا ہوتا ہے, وہ خود بھی معلوم نہیں ہوگا اسے, اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ہماری مسلک کے یہاں واجب نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, جبکہ تمام فقہ کے اندر صرف حنفی مسلک ہے وہ واجب کی اصطلاح کا فائل ہے اور واجب کی اصطلاح ہمارے یہاں آہار کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور حج کے اندر بہت سے مسائل ایسے آئیں گے جن میں احناف جس واجب قرار دیتے ہیں, شباب اور حنابلہ جو ہے وہ سنت قرار دیتے ہیں, اس میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے. جیسے یہ سنتری مار ہے دماغ کو رنگ, یہ دماغ ہے حناب اس کو واجب کہتے ہیں جبکہ حناب لائے تو سنت کہتے ہیں, ان کا واجب نہیں ہوئے, لیکن چھوڑنے پر حناب بھی کہتے ہیں کہ دم دینا پڑے گا اور حناب بھی کہتے ہیں کہ دم دینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ صرف اختلاف کا فرق ہے اور نتیجہ ایک ہی ہے, دونوں کے اعتبار کے حق میں کیا جائے گا آخر میں آ کر کے. تو لوگوں کو صرف واجب اور سنت کی اصطلاح میں الجھا کر کے اور لوگوں کے دل بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس سے زیادہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں. بعد میں نے آدمی کیا ہے کہ احناف کے یہاں واجب ایک مستقل اصطلاح ہے جو فرض سے کم درجے کی ہے اور سنت سے زیادہ درجے کی, اور احناف جو ہے واجب کا منکر ہے, اگر سے کاتب نہیں ہے لیکن انتہائی گناہ گار ہے, انتہائی گناہ گار ہے احناف کی نگاہ میں واجب کا منکر. اب یہ احناف قربانی کو واجب کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عشر سنین یضاعف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک, اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاعف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک قربانی کرتے رہے, اور اس 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے نعرہ نہیں کیا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ قربانی کرنا بات ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وجد طعاما ولم يضعه فلا يقربن مصلانا, جس شخص نے گنجائش کی قربانی کرنے کی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ مسلمانوں کے صفوں میں کھڑا ہو کر عید کی نماز نہ پڑھے, مسلمانوں کے صفوں میں نہ آیا ایسا شخص جو گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا. یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ قربانی کرنے کی اہمیت وہ نہیں ہے جو عام طور پر سنتوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت کیا ہے، اس لیے آپ نے قربانی کرنے کو واضح قرار دیا ہے اور نصاب کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جو طالب نصاب ہے ان پر قربانی ڈالی گئی، ان مرکزوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی لازمی نہیں ہے، ہم آپ یہی کہتے ہیں، یہاں پاکستان کے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کا لازمی نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کا لازمی ہے، صاحب استطاعت کہنے اس کا فیصلہ میں نے اور آپ کے لیے کرنا شریعت کرے گی، جو صاحب استطاعت کون ہوتا ہے، صاحب استطاعت شریعت کی نگاہ میں وہ شخص ہے جس کے پاس سارے باون تولا چاندی خریدنے کی طاقت ہو، جو سارے باون تولا چاندی خرید سکتا ہے شریعت میں وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے، لہٰذا یہی صاحب نصاب کہلائے گا، یہی صاحب استطاعت کہلائے گا، تو سعودیہ کے فنکار کے لفظوں کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہر شخص پر ضروری نہیں، پاکستان کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ ہر شخص پر ضروری نہیں، لہٰذا اس بات کو خام خواہ پڑھانے کی کوشش اور اس پر یہ کرنا کے بعد میں تو ہمارے علماء ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بتاتے ہیں، یہ انداز یہ ہے کہ تقریب کاری کا انداز ہے، یعنی یہ انداز ہی غلط انداز اختیار کیا گیا ہے، تو بہت صورت قربانی کرنا صاحب نصاب کا بات، اب اس طرح بات یہ ہے کہ جو لوگ نقلی قربانی کرتے ہیں، نقلی قربانی کرنے والوں کو یہ تحریر دی جا سکتی ہے کہ آپ بجائے قربانی کرتا کے خرچ کرنے کے آپ یہی پیسے کسی رکھائی کام میں لگا دیجیے، ضرورت کو کسی کام میں لگا دیجیے جہاں غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، مثال کے طور پر جیسے اس وقت ایک چل رہا ہے سلسلہ کے افغانستان کے اندر بھوک بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور عالمی پابندیوں کی بنا پر وہاں مسائل کھڑے ہیں، تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہونے کی ہے، روٹی پلانٹ کے بعد ادارے لگائے ہوئے وہاں پر روٹی بھنڈار جو ایک جگہ لگائے بھی جا چکے ہیں، تو جو لمبی قربانی دے رہے ہیں انہیں ترمیم دی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کام کر دی، لیکن جن پر واضح قربانی ہے ان کے لیے قربانی ادا کرنا لازمی ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر ان کی نماز پڑھنے کے لیے شرم اجازت نہیں، وہ یہاں ہے ہماری سفر کے اندر آ کر ان کی نماز ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جو کہا جاتا ہے کہ آپ یہی کہتا کسی نکالی کام میں لگا دیا جائے، تو پہلی بات ہوئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قربانی کے علاوہ اور ہمارے یہاں کوئی ایسے پیدا نہیں کہ جنہیں کاٹ کر اور ان کے ذریعے سے خدمت خلق سے کام کر دیے جائیں، رکھائی کام کر دیے جائیں، مثال کے طور پر ابھی جو آپ کی حکومت میں فوج میں اور دنیا کے میڈیا میں اور پوری دنیا کے سفیروں نے مل کر کے بسنت کو بساکیاں دے کر کے اٹھایا ہے اور اس کو سہارا دے کر کے لے کے کھڑے رہے ہیں اور لاہور کے اندر بڑے زور شور سے منایا گیا ہے، ہماری حکومت نے مکمل اس کے اندر تعاون کیا ہے اور ہمارے چیف ایگزیکٹو جب باقاعدہ اسلام آباد سے سفر کر کے لاہور پہنچے ہیں اس مبارک کام میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس پہ جو خرچہ ہوا ہے ہمارے اخبارات نے ایک اندازہ لگا کے بتایا کہ 7 ارب روپیہ خرچ ہوئے، آپ مجھے بتائیے کہ قربانی سے کتنا خرچ ہوگا پورے ملک میں، میرا لازمی اس سے قریب قریب ہی ہوگا اگر اس کا حساب لگایا جائے، وہ 7 ارب روپئے جو بسنت کر وہ خرچ کیے گئے ہیں اور ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب نے ماشاء اللہ بیان بڑا خوبصورت دیا ہے کہ بات کس سے غریبوں کا روزگار غریبوں کو فراہم ہوا، غریبوں کی پسندیں بھی تھی، حالانکہ وہ پسندوں کا پیسہ بھی کسی موٹے پیسے کو ملا ہوگا، وہ بھی کسی غریب کو نہیں ملا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ پسندیں باہر کے سفیروں میں اڑانی ہے اور ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب نے اس پسند کی زیارت کرنی ہے، جس ایری جو ہلانا ہے وہ کسی غریب کے ہاتھ کی تیار شدہ نہیں ہوگی، اگر غریب کے ہاتھ سے بھریں گے تو وہ ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کا ہاتھ اسے نہیں لگ سکتا، وہ اس کا نہیں ہوگی، تو کیوں آخر اس کے لیے کیوں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ والا خرچ جو کیا گیا ہے 7 ارب روپئے یہ کسی ملک کی وفاق کے پروجیکٹ میں لگا دیا جاتا، یہ نہیں کہتا کہ اس کو کم لیا جاتا ہے لیکن استعمال کر لیا جاتا، یہ ایک میرے مثال تھی، اس کے علاوہ آپ جیسے مثالیں لے لیجیے، ابھی محرم شریف آئے گا اس میں جو خرچے ہوں گے ہمارے اور جو پیدا ہوں گے 7 ارب وہاں کچھ بھی نہیں رہیں گے، وہاں پر قرضوں کا بدلا ہوگا جو خرچ ہوتا ہے، سرکاری خزانے کا جو خرچ ہوتا ہے سیکورٹی کی بنیادوں پر، اس کے علاوہ انتظامات پر اور پھر عوامی سطح پر جو خرچ ہوتا ہے، اگر وہی پیسہ رکھائی کا لگا دیں اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی جائے، جبکہ شریعت جس کے بارے میں شریعت سے کوئی حکم نہیں، جسے ہمارا فکر میں بھرا ہوا اس کے لیے کیوں آپ ہمارے ذرائع اللہ والے آباد اٹھا، کیا یہ شعور نہیں، ایسی بات نہیں کہ شعور نہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ تقریب میں نہ گرا قربانی والا پیسہ جو چاندی میں لگا وہ بھی تقریب کی طرف لے جانا ہے، اس کی آپ کو بتایا جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ محرم میں ربیع الاول میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی پیسہ ان لوگوں کو مقیم کر کے اور میلاد النبی کے نام سے ایک بڑی چاہیے قرار دیا جائے ہمارے کراچی والوں کی ضرورت بالکل یا پانی کے لیے پلانٹ لگا دیے جائے باہر پلانٹ لگا دیا جائے پانی سمندر کا پانی قابل استعمال بنانے کے لیے وہی پیسہ پہلا کے نام سے ایک زیادہ پلانٹ لگا دیا جائے اور وہی پیسہ کار لگا دیے لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کبھی تیار نہیں ہوں گے نہ ہمارے برائے جانب سے بولیں گے اور نہیں لوگ کیوں اس لیے کہ وہ تو تقریب میں جائے گا وہ تو بھول کا اور قوم کا کیا ہو رہا ہے لہٰذا اس پر ہمیں آواز نہیں اٹھانی ہمیں آواز اس پیسے پر اٹھانی ہے جو قانونی طور پر جائز مقامات پہ لگ رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے کہ یہ کیوں جائز جگہ پہ لگ رہا ہے کیوں یہ غلط جگہ پہ لگایا جا رہا ہے لہٰذا صورت یہ اس بات میں کوئی بدل نہیں ہے لہٰذا قربانی کے طور پہ ریفائنڈ گاؤں میں لگائیے اگر اس میں بدل ہوتا تو دوسری چیزوں کے بارے میں آواز اٹھا دیا تو یہ قربانی کرنا قائد حیثیت آپ پر قابل ہے اور اگر کسی نے نہیں کی اور اس میں حیثیت کی تو اسے چاہیے کہ اب بھی اس کا مراحلہ کریں اور اس کے مراحل کی صورت یہ ہے کہ اب ایک قربانی کے پیسے اسے صدقہ کرنی ہوگی تو صدقہ کرے ایک قربانی کے پیسے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قربانی نہ کرنے کے گناہ سے بچا لے گا. دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے برائے لاؤ یہ کارکار میں حصہ ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا لوگوں کو پریشان کرنا وہ یہ تھا کہ علماء سے مسئلہ پوچھا گیا علماء نے بتایا کہ وزن کے حساب سے قربانی کے جانور اور کوئی بھی جانور صرف قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے جانور کو وزن کے حساب سے کلو کے حساب سے نہیں خریدا جا سکتا یہ خریدنا درست نہیں ہے تو اس میں بھی بارات میں جس انداز پر رپورٹنگ کی گئی میں تو یہاں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ جو مسائل کو پڑھتے ہیں جنہیں مسائل ان مسائل کو پہلے ہم اس کا مطالعہ کر کے جاتے ہیں پھر اس بات ہمیں سمجھاتے ہیں پھر واپس آ کر کے دو کارکرم بیٹھ کے پہلے جو بولتا ہے دوسرا سنتا ہے پھر وہ بولتا ہے یہ سنتا ہے پھر دوسرے دن جا کر کے ساتھ گرا کو سنتا ہے پھر جا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کچھ سمجھ میں آیا وہ بھی کچھ جبکہ بہت سا پھر بھی رہ جاتا ہے جو بعد میں ہماری زندگی کے اندر آنے کے بعد پوری طرح سمجھنا آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسئلہ بتایا گیا اور فوراً فوراً کارے اس مسئلے کو سمجھ گئے اور فوراً کے بعد انہوں نے اسے نشر کر دیا اٹھا کر کے اخبارات کے اندر اور لوگوں کو پریشانی کے اندر وہ کھڑا کر دیا ایک بار کہنے کے بعد میں مسئلہ اس وقت آیا جبکہ ان کے مکڑے جو سب گئے تھے تو جی ان کو اپنے مکڑے بھیج دیے اور مسئلہ بعد میں سامنے آیا اب خرید ہمارے پریشان تھے وہ پہلے کا ہمارا کمار نکل گیا جو ہمارا تو کام ہو گیا دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ بدن کے حساب سے کلو کے حساب سے زندہ جانور خریدنا جائز نہیں ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ریٹ طے کیا مثال کے طور پر 60 روپے کلو ہم یہ جانور بیچ رہے ہیں بکرا بیچ رہے ہیں اب بکرے کا بدن پتہ نہیں کتنا ہے خریدار دیتا ہے بھی گراہک لگا کر جو بھی میرے اندازے کے مطابق یہ 12 کلو کا ہو بیچنے والا تو میں نہیں گئی میرا اندازہ میں نے تو 12 ہے میرا اندازہ 15 کا ہوگا اب لا کر دے دو کہ میرے پاس 15 کا ہے میں 15 کے حساب سے پیسے دوں گا لیکن اگر ان کا 12 کلو کا 12 کے حساب سے پیسے دوں گا تو آپ کو نگاہ پیدا ہوگا اختلاف پیدا ہوگا اور ان پہلے زمانے کے اندر یہ صورت عام نہیں ہوتی تھی کہ ایسا انتظام ہو کہ پورے سے پورے جانور کو چھوڑا جا سکے اس میں اندازے سے بدل کا فیصلہ ہوتا تھا اور اندازے میں جگہ بڑھ جاتا تھا جس بنا پر کے قانونی مسئلہ لکھا گیا کہ کلو کے حساب سے اگر طے کر دیا جاتا ہے جانور کی قیمت اور پھر اس کا اندازے کے بعد میں بدن طے کیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی تراجم موجود ہے اور اس تراجم آپ نے پورے جانور کو تول لیا تولنے کے بعد فیصلہ ہو گیا 12 کلو وزن ہے تو ہم کو چھوڑا ہی رہا اب تو آپ 7,000 دے دیجیے اور آپ کی قیمت طے ہوگی کوئی مسئلہ نہیں رہا اس کے اندر زیادہ شریف کو بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں اس کی عام مثال ہے کہ آپ روزانہ مرغیاں خرید کر پلاتے ہیں کھاتے ہیں زندہ جانور کو پلاتے ہیں اور پلانے کے بعد آپ اسے وہ اگر آپ کسی مرغی کو خریدیں گے پیسے طے کرنے کے بعد وہ 50 روپے کلو اور پھر آپ کے ہاتھ میں اٹھائی دیا میرے خیال میں 1.5 کلو ہے جو وہ اٹھایا جاتا ہے میرے خیال میں 2 کلو ہے جگہ کر لیا ہوں گے طے کر دیکھنے جائے نہیں یہ موبائل طریقہ ہے لیکن آپ کو رکھا ہو اس سے آپ کا اختتام اور بدن اور کلو اور پاؤں اور سامنے آ گیا ختم ہو گیا تو یہ مسئلہ ہم جو بڑھا اسے اخبارات کے اندر اٹھا دیا گیا اور لوگوں کو پریشان کر دیا گیا اور اگر ایسا مسئلہ تھا ہی تو آپ علماء سے یہ بھی پوچھ لیتے اس کے ساتھ کہ بھی یہ آپ نے بتایا کس طرح ناجائز ہے کہ اس کا متبادل بتا دیجیے کہ کسی کا جائز طریقہ کرنے سے کون برسا ہو آپ کو بتا دیتے کہ جائز نہیں چاہیے ہے کہ آپ پورے جانور کو وزن کر کے اس کا وزن طے کر دیجیے اور اس کے حساب سے کسی میں لگا دیجیے وہ آپ کو سمجھا دیں. اسی زمین میں لوگ اور بات آپ حضرات کر دیں اپنے مسائل اور آج کل کے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگ یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کافی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کی ایک پوری لاٹ آپ نے خریدی پورا ریور آپ نے خریدی ہے آپ منڈی گئے زیادہ لوگوں کی طرف سے بھی چار سات آدمی کام لیا ہماری طرف سے لے جا رہے ہیں آپ نے منڈی میں گیا جانور خریدنے کے لیے وہاں پچاس بکرے کھڑے ہوئے تھے آپ نے سوچا ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں تو پچاس بکروں کا آپ نے کہہ دیا ہمیں بھی چار ہزار کے حساب سے کی بکرا میں یہ لے رہا ہوں پچاس روپئے پچاس بکرے ہیں چار ہزار کی بکرا لے رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے اس لیے کہ جانور اس میں ہوں گے چھوٹے بڑے اور آپ موٹے جانور کا ہاتھ ماریں گے اور وہ آپ کو بڑے جانور دینے کی کوشش کرے گا چھوٹا جانور دینے کی کوشش کرے گا اور حقیقتاً آپ کو جگہ ہوگا اس لیے کیونکہ جانور جتنے بھی ہوتا ہے ایک پیسے جمر سے بھی ہوگا تب بھی انہیں اس کی انگلی کی ضرور ہوگا سارے جیسے جانور بھنڈا جانور ایک جیسے نہیں ہوتے تھے اس بنا پر اس کے خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچاس جانوروں کا لمسم طے کیجیے یعنی پچاس جانور ہیں دو لاکھ کے یہ پچاس جانور ہیں تین لاکھ کے چاہے وہ آپ کو جانور تین لاکھ دے رہے ہیں یہ اس طرح سے سر بتائے ہوئے لیکن اگر سی جانور پیدا کیا آپ نے ایسے کر کے نکالنا شروع کیا تو اب یہ طریقہ ناجائز ہوگا. ہاں یہ اس طرح جائز ہو سکتا ہے یہ کہ آپ پچاس جانور اس پہ جا کے لینا طے کیے ہیں چار چار ہزار کے حساب سے طے کیے یہ پیسے کا نہیں مانا جائے گا. ہاں بتا آپ جانور پکڑے چلیے والے جانور چار ہزار پھر دوسرا جانور لیجیے بھی چار ہزار تو ہوتا جائے گا چار چار ہزار کے تو پچاس سے پچاس آپ اٹھائیں گے اس جگہ کے کمزور پر آپ آگے ہیں پچاس ہزار چار ہزار میں لینے پر تو بھی ٹھیک ہے اور وہ پہلا جانور چار ہزار میں دینے کے لیے تیار ہے تو بھی جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہر جانور چار ہزار اچھا ہوگا آگے مانا جائے گا وہ جو پہلے آپ نے طے کر لیا کہ آگے تین میں چلے پچاس ملے چار چار ہزار کے حساب سے وہاں تھے اور پھر ایک ہی جانور کے آپ نے طے کیا یہ صحیح اور درست ہے. پھر اس میں اصل بڑی بات یہ ہے کہ تجارت کے مسئلے میں ہم لوگ تجارت نہیں ہر مسئلے کے اندر ایسی ہماری صورت حال ہے کہ جن کی معلومات ہماری انکوائری کمزور ہے جس سے ہم لوگ ناجائز ضرورت سے احتیاط کر جاتے ہیں اور اس نتیجے کے اندر یعنی جینے کے بعد ہم بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے تقریباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بڑے حد تک محفوظ کرنے میں سب سے بڑا کردار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے سیکھا تو زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہر ایک دن کی ایک ہی کتاب ہے سیکھا کے اندر ان کی کتابیں کافی ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زمین دور کپڑے کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے حالانکہ علماء کوشش کرتے ہیں کہ زمین دور کپڑے کے موضوع پر بھی کتاب لکھے آپ نے اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو کتابیں تجارت لکھی ہے تجارت سے جہاں میں نے فوائد لکھے ہیں اصول و ضوابط لکھے ہیں اس پر آپ عمل کر لیجیے آپ کو بڑا متقی اور جائز دنیا میں پیری ہوگی. تجارت کو اگر انسان جائز طریقے سے کر لے اور حرام مارا کے پیٹ کے اندر ڈال دے تو اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی انسان آئی نہیں. اس بنا پر تجارت کے موضوع پر خاص طور پر ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اور پھر اس سے کچھ مسائل بھی ہیں. بتایا یہ ہے کہ ہمارے علماء آج کل تجارت وغیرہ میں کیونکہ براہ راست مدد نہیں رہے جس بنا پر جن مسائل میں وہ عملی طور پر یا پریکٹیکلی مدد نہیں دیں گے ان مسائل کی وضاحت کرنے میں بھی وہ کمزور ہوں گے. میں کبھی ان کی پوری وضاحت کر سکے گا جب کاروباری مسائل کو نہیں سمجھتے یعنی کاروباری اس ریچ کو بھی جانتے ہوں اور شریعت کے مسائل کو بھی جانتے ہوں اور پھر اس کے مطابق وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں. تو اس بنا پر بہت یعنی چاہے ان تعلق بڑی اور مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق کمانے کے ساتھ بھی تھا اس بنا پر میں نے اس کے بارے میں اس کا پوری وضاحت کر دی ہے. اور دوسری بات میں نے آپ سے یاد کی تھی کہ بادی کے موضوع پر جب وہ تو عید کی نماز پڑھنا بھی صرف حرضے کی رکھنی بادی ہے شادی مسلط ہے یا ہمری مسلط ہے عید کی نماز پڑھنا بھی بادی نہیں جہاں آپ اس پر بھی جہاں اگر کوئی نہ پڑھے عید کی نماز ارے وہ لازمی نہیں جب پڑھ لے تو پڑھ لے لیکن ہمارے کیونکہ بادی ہے نہ بڑا گنہگار ہوگا بنا پر اس کا اہتمام تو میں نے آپ کو ضروری ہے. اور یہ چند چاہتے ہیں کسی حوالے سے میرے آپ کرنی چاہتے آپ دکان جان کر لیے. اگر کوئی بات قربانی کے حوالے سے آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے تو جا کر لیتے ہیں. لیکن جب چھٹی کرنی ہے درس کی چھٹی ہم نے کرنی ہے جسے ملاقات کا بہانا بن جائے گا. میرے سرکار کو یہ بتائی ہے درست جسے میں نے مسئلہ بتایا اس لیے کہ جو میں نے سارا خرید کرایا ہے وہ درست اور بائک ہے وہ ناجائز نہیں. ناجائز ہوا ہے جو ایک کلو کا حساب طے کر کے اور لاگو کے ساتھ آیا جائے لیکن جب اس کا حمل مکمل ہو گیا سامنے آ گیا تو اس کا لینا جائز ہے. ہاں نہیں اس میں تھوڑا سا بات کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہے آپ لوگوں کو. اصل میں سترہ بھی چار دن نصاب پر ہی لاگو ہوتا ہے. جو گنجائش والا میں نے استعمال کیا تھا یہاں کچھ ہمارے اتنے نصاب کے جگہ گنجائش والا میں استعمال کرتا ہوں تو سرکار کی تربیت اس کا اثر لاگو ہوتا ہے جو گنجائش والا ہے. اس کے لیے ہمارے زمین جیسا زمین ہے اسی پر سرکار کی تربیت ہے اسی پر قربانی بھی ہے اور اسی پر بچا بھی ہے. لیکن غنی کون بنتا ہے جہاں تک بھی بات ہوتی ہے کہ غنی ہو سکتے ہیں جس کے پاس ساڑھے سات کروڑ سونا ہے جو ساڑھے بارہ تیرہ چاندی ہے اس کی قیمت موجود ہو وہ سب غنی کہلاتا ہے. لیکن ساڑھے بارہ تیرہ چاندی کی جو قیمت ہے اس میں زکات کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ ایسی چیز اس کے پاس ہو جو کہ سونا چاندی ہو یا گرد ہو یا پھر وہ مارے کی بات ہو یعنی ایسا مال ہو جو اتنے کاروبار کے لیے لے سکتا. اگر کاروبار کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ سارے اس کے پاس لاکھوں روپئے کی مالیت ہو تو اس پر زکات نہیں ہے. سونا چاندی بھی نہیں کیش بھی نہیں اور کاروبار کے لیے بھی نہیں. آپ کے مثلاً سو بڑی گندے کی گھر میں رکھی ہوئی ہے دیکھنے کا کچھ الزام نہیں ہے کہ گھر کو استعمال میں لائیں گے جن رات ہو جب وہ دوائی کا وقت آئے گا تو اس میں بھی ڈال دیں گے تو اس پر زکات ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ گندے اس نے کاروبار کے لیے نہیں رکھی. لیکن اس سال میں پچاس بولنے میں کاروبار کے لیے نہیں ہے اور وہ بچا تیل کی قیمت جو ہے وہ سارے بابا تیرہ چاندی کے دوارا بن جاتی ہے تو اس پر بچا واجب ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ بچا واجب ہونے کے لیے غنی وہ پہلائے گا جس کے پاس سونا چاندی ہو قید ہو اس کے ساتھ جا کر ایسا مال ہو جو کاروبار کے لیے دے رہے ہیں. جب سب کا فطر اور قربانی ہے سو کا فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ سب کا فطر یا قربانی ایسے شخص کر دیوالی سے روزمرہ کے استعمال میں نہیں آتا. سوارا رکھ لیے جاتے ہیں ادھر کے اندر بھی سو پیس کر دیے جاتے ہیں گرمی سے پیس لیے تین کے سو سوارا ان کی وجہ سے زکات ثابت نہیں ہوتی. لیکن سب کا فکر ہے قربانی میں کمی تقسیم کرنے کے لیے ان کو بھی کام کیا جائے گا اور ان کی گرمی بھی لگائی جائے گی. آپ کے پاس دو جوڑے بعد وہ کہتے ہیں کہ دو جوڑے شادی کے بھی کافی ہوتی بعد وہ کہتے ہیں کہ تین جوڑے کافی ہیں بعد دو یا تین جوڑے سے زیادہ اگر آپ کے پاس کپڑا گھر میں آپ کے جوڑے رکھتے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے کاؤنٹ ہوں گے زکات ہے اس میں سب کا فکر ہے اور قربانی زکات کے لیے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ جس پر سب کا فکر باری ہے اسی پر قربانی لاگے گی اس کا ایسے نفر ہے جو میں بتا رہا یہ نہ کہ نہیں کہ جو سب کا فکر دے سکتا ہے جائے گا سب کا فکر میں پچیس روپئے ہے یہ دینا چاہتے کے لیے آسان ہے وہ قربانی بھی دے یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب کا فکر قربانی کے لیے جو نصاب یا جس شخص کو غنی تقسیم کیا جاتا ہے اس کے نصاب کے لیے جو شرائط ہے وہ والی شرائط نہیں ہے جو زکات کی زکات کی شرائط کو ذرا رکھ ہے اور اس میں ذرا نرمی ہے اور اس سے کم کر دیا ہوں یعنی دوسرے چیزوں کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے اس کے سارے نقصان ہونے کے لیے.
توحید.com
دوسری بات یہ عام طور پر بات میں جو اٹھاتے ہیں کہ بعد یہ قربانی میں کچھ پیسہ کافی خرچ ہوتا ہے اور چاہے ایک مطلب ہے پانچ پانچ روپے ہزار کا مطلب ملتا ہے اور یہ تو کافی بھاری پڑ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کے ڈالتے بتا رہی ہوں. اس میں اکیس لاکھ کے باوجود مہنگائی سے میرے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے جانور خریدا ہے چھ ہزار سے گائے خریدی چھ ہزار آپ اس کی کٹائی وغیرہ کچھ کیا لگا اس میں کتنے پیسے لیے ہوں گے آج چلا ہوں گے بائیں چڑھا لوں
پندرہ سو بارہ
سو پندرہ سو آپ کو بھی ہزار میں نہیں لگا دیں ایک ہزار کی جتنے گائے خریدی ہے ایک ہزار اس کی کٹائی دے دیجیے اس میں اور آپ کے ذریعے سے غالب ہے تو ان کی طرف سے سب کا ذکر ادا کرنا شریف میں سب آ جائے ہاں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر جیسے جان چند ہمارے یہاں نظام ہے کوئی مسلمان خانے ہیں ان میں بڑے بچے بھی ہیں بھائی بھی کام کر رہے ہیں اور کاروبار مسلسا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس نے کیا کیا ہے میری صورت کے اندر یہی ہے کہ اگر ان کے حصے میں جو بھی کام آ رہا ہے اگر تو ڈاکٹر آپ کے پاس کاروبار میں صحیح ہے اور ان کے حصے میں جو آ رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ حصہ ان کو حصہ بنتا ہے اس میں مال کے اندر تو ان پر اگر فائدے رفا بن جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے قربانی آئے گی بڑا ان کی طرف سے قربانی دے گی کیا بڑا خیال ان کو نہ ہوگا جی اور جو رہا ان کو قربانی کی کھانوں کے بارے میں مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمک کا برآب دن کو خراب خراب ایک خطرات کی ملکیت ہے ایمان یہاں پر اسی معنی کے اندر مقدمین کرام کا متحدہ یہ فیصلہ ہے کہ عربی زبان میں نام مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے دن کو خراب ہے یہ خطرات کی ملکیت ہے تنخواہ یہ ان کا حق ہے ان کی ملکیت ہے لہٰذا ان کو ملنے کا لہٰذا اب جو قربانی کی کھانے ہوئی یا زکات کی رقم ہے اسے جو استعمال کیا جائے گا تو یہ اس کا استعمال بھی مسکین اور غریب جو فقیر شریف کی نگاہ میں فقیر ہے وہی اس کا مستحق بنتا ہے اسی کے لیے ملنا چاہیے یا اپنی ضرورت پہ لگائے اور اگر وہ اپنی ضرورت سے نہیں لگاتا تو وہ اسی پیسے کو وہ اگر اپنی رضامندی اور خوشی سے کہیں اور لگانا چاہے تو لگا سکتے وہ چاہے ہسپتال بنوانا تو بنا سکتا ہے وہ چاہے مسجد بنانا تو مسجد بنا سکتا ہے وہ چاہے مدرسہ بنانا تو مدرسہ بنا سکتا ہے لیکن اس غریب کی ملکیت میں جانا ضروری ہے اور ملکیت لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا ہے آپ جہاں چاہے اسے استعمال کریں یہ آپ کا ہو گیا اور آگے کی بند میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے وہ تو مجبور کرنے کے لیے انسان واپس جمع کرا دے وہ خود پر آگاہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا ہو گیا آپ جہاں جانے کے لیے اب اگر وہ اپنی رضامندی سے وہ دے رہا ہے اسپتال کے لیے یا کسی ڈاکٹر کو پڑھا دینے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو چاہے اگر غریب کی نسبت میں نہیں گیا تو وہ اس کا استعمال جائے گا جیسے بات ہم جی آپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمیونٹی کی کھانے جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے اندر ہی استعمال ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے کیا کہ کھانے جمع کروں اور کھانے جمع کرنے کے بعد انہیں بھیجا گیا اور دیکھنے کے بعد پیسہ آ گیا آپ کا پیسہ ان کے ہاسپٹل میں استعمال ہو رہا ہے وہ سائز ہے وہ سائز پتھر لگ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مستحق کا بھی اگر آپ بات کرا رہے ہیں اسی پیسے سے کھانوں کے پیسے سے یا قربانی یا اسے زکات کے پیسے سے تو جو دوا آپ نے دے دی وہ تو مریض کی ملکیت بھی چلے گی لہٰذا کتنا حصہ پیدا ہوگا لیکن اگر مریض کا کر دیا آپ اس ٹیکس کے جو پیسے پے کرتے ہیں وہ اگر آپ نے کر دیا یہ قربانی کی کھانوں میں سے تو شہر کو آباد نہیں ہوا اسی لیے پیسہ مریض کو دے نہیں جائے یا آپ نے براہ راست جانا چاہتے یا آپ نے آپریشن کا 5,000 دینا تھا آپ کو قربانی کی قیمت میرے میں رہی لازمی اس فکر کو میں لے لیتا ہوں وہ آپ کو قربانی ان کا دے دیا یہ ادا نہیں ہوا یہ جانا چاہیے تھا غریب کے تو آپ نے غریب کا حوالہ کرتے ہوئے آپ نے 5,000 روپے میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے ہو تم جہاں چاہے لگا دو آپ نے لگا دے چاہے آپ نے ان کو ڈاکٹر کو دے دے چاہے وہ اپنے آپریشن کے فیس کے طور پر یا لگا دیتے لگا لگے بتا کر کے جائیں گے دوست اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ غریب کے پاس سلام لینا کہتا ہے کہ اگر آپ نے زکات کے پیسے سے دوا خرید لیے اور اپنے پاس رکھ لیے اور غریب کی ضرورت کے مطابق غریب کا حوالے کر دی معلوم کر لیا ہمارے کو اور دوسرا آپ نے زکات کے پیسے کا کپڑا لے کر غریب کا حوالے کر دیا ہزاروں کو لیکن جہاں غریب کی ملکیت سے نہ پیسہ گیا کیونکہ جو آپ نے 20,000 روپے ادا کر دی ہے تو غریب کی ملکیت سے تو کچھ ہی دی گئی برابر خرید کر کے دی تھی تو برابر خرید کی نسبت ہی کری، لیکن اس لیے جواب کے طور کی صورت میں یا باقی کی فیس کی صورت میں یا کسی بھی دوسرے راستے سے وہ پیسہ خرید کر نہیں دیا، یا اگر خرید کے ہاتھ نہیں گیا ہے تو وہ حساب کا نہیں ہوا. اور اس سلسلے کے اندر ہماری تمام خطاب ہے، ہمارے اس بات کا مقدمہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی قدیم قدیم اسلام ہے انہوں نے مقدمہ کر کے فرمایا کہ یہاں لام جو ہے ملکیت کے معنی میں، لہٰذا یہ سرکار جو کہ زکات اور قربانی اور اسی طریقے سے قربانی کی تعلقات جو حکم ہے اور سب کا فکر ہے یہ سب اس زمین کے اندر آ جاتے ہیں، ان سے یہ غریب کا مالک بنانا ضروری اور لازمی ہے. اگر غریب مالک نہیں بنتا تو وہ نہیں لگایا جا سکتا.
www.tawheed-ullah.com
مدارس دینی جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یاد رکھیے کہ عام طور پر کوشش بھی کی جاتی ہے کہ یہ والا پیسہ جو آتا ہے زکات ہم جو اس قسم کا کہ یہ طلبا کے کھانے میں استعمال ہو جائے، یہ طلبا کے علاج مارکیٹ میں استعمال ہو جائے، یا طلبا کے لیے لباس خوراک کے لیے استعمال ہو جائے. لیکن بعض جگہ اگر عمارت میں بھی لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو ذریعے سے کوئی استعمال کیا جاتا ہے، یا وہ طلبا کو یا کسی اور غریب کے ذریعے سے اس کو بھیجنے کا جائے، آپ کے پیڑ سنبھا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے جانتا ہے استعمال کریں، اور پھر اس سے تبدیل دے دی جاتی ہے کہ بابا آپ اگر چاہے تو ہمیں ضرورت ہے، مگر پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو آپ کو خراب ہوگا، وہ دے دیتا ہے تو لگا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں اس کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ تو مشہور ہے جو پہلے بعض لوگ نئی سمجھداری کے مظاہرے کرتے تھے زکات اٹھانے میں، زکات اٹھانے کے لیے کیا کیا کہ ایک شخص کو 10 کلو کا دن ملتا بھارت اور اس میں 1,00,000 روپئے کے نوٹ ہم دبا دیے دبا دیے، پھر رہی رہا اس کو کہا دیں گے میں نے زکات کو دینی ہے، وہ اسے اٹھا لیا لے کے جانے لگا تو آپ اس طرح میں رہتا ہوں لیکن لے کے جا رہے کتنے کا ہے، 10 کلو زمین کے پیسے لگا کے 10 کلو کے پیسے دیے اور لے کر کیا رہے 10,00,000 روپئے کا کروا دیا کر کے تنظیم کر آپ کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ ناجائز غلط ہے، چاہے کوئی مغرب کرے چاہے کوئی کامارا کرے چاہے کوئی بھی کرے، کوئی مذہبی تنظیم کرے، کوئی بھی کرے گا یہ طریقہ غلط ہے. یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے جس میں غریب کو پورے اختیارات نہیں دیے جاتے اور پورے اختیارات یہ بغیر پیسہ اس کو لے لیا جاتا ہے تو یہ طریقہ کیا غلط ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ما يبحث مقام بالتدريب من سورة چار آیتیں آپ اور آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں تم لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں جنہیں تم کفار کے تو دیکھو کیا وہ تمہاری کفار کو قبول کر لیتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تم اور تو کرو کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں تم اپنے شہزاد کو پکار لو پھر وہ میرے خلاف کام سے شروع کر دیں اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دیں یقین رکھو کہ میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. میرا یہ بھائی ہو محترم دوست ہوئے تھے میں نے اپنے روزانہ کے مسلسل در سے ہٹ کر کے جن آیات کی تلاوت کی ہے جن آیات کے ترجمے سے آپ حیات میں اندازہ لگا دیا ہوگا کہ قرآن کریم ان معبودان باطل کی تردید کر رہا ہے جنہیں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے گھر رکھا تھا اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا تھا اور انہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. قرآن کریم نے آ کر کے یہ بتایا انسانوں کو اپنی عقل استعمال کرنے کی دعوت کی کہ تم اپنی عقل استعمال کر کے سوچو اور ذرا غور کرو کہ جنہیں تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنا آب و ہوا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے کیا ان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت موجود ہے جنہیں تمہاری مدد کر سکیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ذرا اس بات میں غور کرو کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود مانتے ہو ان کی تم نے کام ہے ان کے پاؤں بھی تم نے بنا رکھے ہیں یا لیکن کیا ان کے پاؤں انہیں چلنے میں مدد دیتے ہیں؟ تم تو چل بھی سکتے ہو جنہیں تم معبود بنا رہے ہو جنہیں تم لوگوں نقصان تمہاری سمجھ رہے ہو ان کی صورت حال تو یہ ہے کہ وہ چلنے سے بھی آئی جنہیں اللہ نے ہاتھ میں رکھے ہیں تم ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو جو تم نے معبودوں باطل بنایا ہے ان کے بھی تم نے ہاتھ میں بنایا ہے لیکن ان کے ہاتھ ایسے نہیں ہم لوگ نئے دن میں خوشی نہ دیا کیا وہ ان ہاتھوں کو پکڑ سکتے ہیں ان میں تو پکڑنے کی صلاحیت اور طاقت بھی موجود نہیں. کافی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی لیکن ہم لوگ ہم آج ان شروع نہ دیا جو ہم آپ میں بیماری موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں کو لیکن ہم آنکھوں کو دیکھنے سے بھی پاگل ہیں جنہوں کے کانوں میں غور کرے اللہ ہمیں آگاہ نہیں ہے ابھی آپ جو اپنے کانوں کو سن سکتے ہیں یقیناً وہ کانوں کو سننے کے قابل بھی نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ گھر میں چہن کر دی گئی آپ نے چہن کر کے کہی ہے کہ کوئی دو شراکار ہوں تم نقیبوں تم لوگ اپنے ان معبودان باطل کو پکار میرے خلاف انہیں اکساؤ اور ان سے کہو کہ میرے خلاف یہ پلان ان کے اسلام کے دوران تین فلاح انجرم میرے خلاف سازشیں بنا لوں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مہلت دیا نہیں میں بغیر کسی مہلت کے لیے چہن کر رہا ہوں کہ میرے خلاف جتنی سازشیں چاہے کر لے جتنی پلاننگ چاہے کر لے جب اللہ نے مجھے بتانے کا فیصلہ کر رکھا ہے اور اللہ کی تحریر بیان کرنے والے کو اور اپنے مندر کی بتایا کہ کئی قدرت کا انسان تھے جب اللہ مجھے بچانے والے ہوں تو یاد رکھو جنہیں تم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو میرا بھی یہ کیا دلا ہے کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. قرآن کہتا ہے تمہارے کو یہ کیا کام آئیں گے
یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ آئی ہوں میری دوا کرم سکتا میں انسان ایک مثال دی جا رہی ہے طرح جو سن لگا ہے ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا يستغاثون. قرآن کریم کا انداز یہ ایسا انداز ہے کہ انسان کے اندر دعا کریا کرے عقل کا کوئی شائبہ بھی ملا ہے استعمال کرنے کے لیے بشرطے کہ وہ اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میں حل کیا کہتا ہوں کہ انسان جو ترقی سے باہر آیا تو ہے ہی انسان کبھی بھی ترقی کا تصور بھی نہ کرے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو نہیں ہم لوگ کو رواج غلط انتظار ہوں نا یہ تو ایک مچھلی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر جو ساری دنیا کے معبود ساری دنیا کے نہیں کرنے کا شرط دیے گئے اور ان کو یہ کہا جائے کہ ایک مچھلی پیدا کر کے دکھا دیں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایک مچھلی بھی تیار کر سکے. نہیں اپنے کو دباد غلط انتظار نہیں یہ لوگ ہمیں دباد سلم لائن کے روح مل اگر کوئی مچھلی ان سے تو تم چھین لے کھانے بناتے ہیں تہارے چڑھاتے ہیں نظر نیادے تیار کر کے لے جاتے ان کے آگے رکھتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مچھلی کو ڈرانا دور کی بات ہے اللہ کی پیدا کرتا کمزور مخلوق مچھلی جو انتہائی کمزور مخلوق یہ اگر ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کا کچھ حصہ اٹھا کے لے جائے کہتا ہے کہ یہ دلاؤ ہے اگر مچھلی پیڑ کو اٹھا کے لے جائے لائے تم کے وہ نہیں ان میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ کھانا مچھلی سے واپس لے سکے. اور سرکار اور مخلوق تمہارے ماننے والے بھی کمزور ہیں اور ان سے تم مانتے ہو وہ بھی کمزور ہیں. قرآن کریم میں یہ سکھانا عقائد کی بھجیاں بچیری ہیں آیات کے اندر اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے دنیا اپنے معبود سمجھتی ہے ان معبودوں میں کوئی ضرورت اور کوئی طاقت اور ہمت نہیں. یہ معبودہ یہ باطل ہے کیا یہ چار چیزیں ہیں جنہیں پکارا جاتا ہے اور جنہیں اپنا حال پیدا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے جن سے اپنی ضرورتوں کو پورا ہونے کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کیا چیز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس ترقی کی ابتدا اس طریقے پر ہوئی ہے کہ اللہ کا بندہ انتقال کرنے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آ گیا اس نے خواب میں کوئی بات کہی اور یہ عملی زندگی میں پوری ہو گئی تو اس کے دل کے اندر اہمیت بیٹھ گئی کہ بھائی یہ تو بہت بہت بڑا آدمی بہت پہنچا ہوا آدمی اسے جو کہا دیا ہے پھر کسی اور کو خواب میں آیا اور یہ بات جو کہی وہ پوری ہو گئی تو اس کے لیے چندر بھی اس کی آدمت مر گئی اور اس کا علاج ہم نے قبر پہ جانا شروع کر دیا چاہنے چڑھانے شروع کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جن بزرگوں کے بارے میں عقیدت ہوتی تھی ان کی تصویریں بنائی جانے لگی تصویریں بنا کر کے رکھی جانے لگی یادگار کے طور پر اور ان تصویروں نے آہستہ آہستہ تماثیل کی شکل اختیار کر لی. تماثیل مجسمے یا دفتر کے بھرے ہوئے بت وہ تصویروں سے ناپائیدار ہوتی تھی جلدی ختم ہو جاتی تھی لہٰذا سب طرح سے ان کی شکل سور کے تراکی جانے لگ گئی اور انہیں عقیدت کے طور پر گھروں میں یادگار کے طور پر رکھا جانے لگا. لیکن چلتے چلتے اگلی نسلوں کو یہ والے نہیں جنہیں کیوں رکھا گیا ہے انہوں نے اس کی ترقی شروع کر دی اور اس طریقے سے یہ عبادتیں شروع ہو گئی اور اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت شیخ صالح علیہ السلام کے دور سے. حضرت شیخ صالح علیہ السلام حضرت عالم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہیں اور انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کے قوم نے ان کی تصویریں بنائی پھر ان کے بت تیار کیے گئے پھر ان کی ترقی شروع ہوئی اور چلتے چلتے حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں یہ بت ترقی بڑے عروج پر پہنچ گئی. اللہ نے بت پرستوں کو ہلاک کیا تباہ و برباد کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہی وقت جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوجے جاتے تھے, جن کی پرستش کی جاتی تھی, وہی وقت سلطان نوح کے ذریعے بیٹھے بہاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب جو دریا سمندر ہے اس کے کنارے سے پڑے ہوئے تھے کہ عمرو بن لحی عرب کا ایک بڑا بت پرست اور مشرکوں کا امام گزرا ہے, شرک کا بانی گزرا ہے عرب علاقے کے اندر مکہ مکرمہ میں, جسے بات کے اندر شیطان نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ, جہاں تمہیں بت ملیں گے انہیں لے کر کے آؤ مکہ مکرمہ میں, تو تم دیکھو گے بڑے تمہارے تمہارے تمہاری اطلاع کرنے والے لوگ بن جائیں گے. چنانچہ گیا وہاں پر وہاں کے بتوں کو اٹھا کر کے لے آیا, اور غریب علیہ السلام کے زمانے سے اور ہمارے کشی علیہ السلام کے دور کے بنے ہوئے بت جو وہاں کرے ہوئے تھے ہمارے دن میں اٹھا کر کے لے آیا اور بلا کر کے خانہ کعبہ میں رکھ دیے, اور لوگوں نے ان کی طرف سے شروع کر دی, اور جس طریقے پر بت پرستی کو یہاں عرب کے اندر بھی رواج مل گیا, اور عرب کے لوگ بھی بت پرستی کے اندر شروع ہو گئے, اور یہ مشرکانہ طرف کا رواج ان کے اندر شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی غسل کے خلاف آواز اٹھائی, اور حضور حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اس بات کی دعوت دی کہ یاد رکھو کہ مکہ مکان جب ان بتوں کے ہاتھ میں نہیں تو یہ بت پرستش کے قابل بھی تھی. پرستش کے قابل وہ بات ہے جو ہمارے مکہ مکان کی مالک ہے, ہماری زندگی کی مالک بھی وہی بات ہے, ہماری موت کی مالک بھی وہی بات ہے, اور وہی بات اس بات کی مکہ ہے تو کیا کام کو مانا جائے, اور یہی دنیا بنی ہے مشرکین مکہ کے ساتھ اختلاف, ورنہ مشرکین مکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, بس آپ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیجیے اور آگے چاہے کرتے رہیے, اب آپ کسی کی بات پر اعتراض نہیں کرتے. اب تاریخ سے جاتے بھی لوگوں نے یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دو کہ ہمارے بتوں کو ذرا بڑا کہنے چھوڑ دیں, اور بھی جو چاہے کرتے رہے ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں. قرآن کریم نے یہ کہ ان بتوں کے بارے میں ہم بات یہ اختیار کیا ہے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ بت جن سے نہیں اڑتی ہے اپنی ناک کی نکی, وہ بت جن سے نہیں اڑتی ہے اپنی ناک کی نکی. خدا کی شان وہ بھی ہے خدا کے مستقینوں میں, انہوں نے اللہ کے بارے میں خاص کر دیا جائے جن بتوں کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ